الله وبركاته. ذرا پہلے تھوڑی سی قرآت سن لیجئے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اب شروع کریں گے.
الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
جزاه الله خيرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. کل ہم نے صفحہ نمبر 13 تک پڑھا تھا, آج صفحہ نمبر 14 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. صفحہ نمبر 14 پر بھی ایک درود شریف ہے جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ نریٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درود بھی سکھایا. تو اس کو پہلے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا معنی دیکھیں گے. جی اللہم صل علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اس کا مطلب ہے اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی اولاد پر جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی تھی آل ابراہیم پر، اور اے اللہ اپنی برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور آپ کی ذریت ہے. تو ذریت کے بارے میں علماء کا کہنا یہی ہے کہ چونکہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اور آپ کی صرف ایک بیٹی ہی حیات رہی اور جن کی اولاد آگے چلی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور ان کی اولاد کو اور ان کے شوہر کو اپنی آل میں شامل کیا ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی آل ہے جو آل محمد کے نام سے کہی یاد کی جاتی ہے. تو اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو ان کو بھی آل محمد میں شامل کیا جاتا ہے. تو ان سب کے لیے درود پاک ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو سکھایا. تو اس میں بھی ازواج مطہرات اور ذریت کو داخل کر کے ہم آل محمد کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ہم دعا کریں اور رب کی جناب میں کہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، یہ سبھی اس میں شامل ہیں. پھر اگلا درود ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. جی، تو اس میں بھی دیکھیے دونوں کی آل آ گئی ہیں، آل ابراہیم پھر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص ٹائٹل بتایا گیا ہے کہ آپ عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. عبد کا مطلب یہی ہے کہ وہ تواضع اور عاجزی کی انتہاؤں پر ہو، اس کو عبد کہتے ہیں. یعنی جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرے تو عاجزی اور انکساری کی انتہاؤں پر پہنچ جائے اور دل اس کا حاضر ہو، اور اسی طرح زبان جو ہے جو کہے اس کی دل تصدیق کرتا ہو، تو ایسے شخص کو عبد کہا جاتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ٹائٹل جو ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. پھر آپ رسول بھی ہیں. رسول بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو لے کر امت تک جاتا ہے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں. رسول اللہ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح رسول کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ رسول، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رسول معصوم ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب ہم رسول کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد اور رہنما اور مقتدا اور پیشوا وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں اور کوئی نہیں ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حس معنی. تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ بھی تقریباً پہلے درود سے ملتا جلتا ہے، لیکن ذرا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کا جو ذکر ہے بالکل اس طرح علیحدہ علیحدہ ہے جیسے کہ آل محمد کا ذکر ہے. تو اس کا مفہوم بھی یہ کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی برکتیں نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر اپنی برکتیں نازل فرمائی. بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. یہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن میں روایت کیا ہے. پھر ایک مختصر سا یہ بھی ایک درود شریف ہے جو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جا سکتا ہے, اور یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی ہیں جو امی ہیں ان پر اور آپ کی آل یعنی آل محمد پر درود نازل فرما یا اپنی رحمت نازل فرما. یہ امی ہونا کیا ہے؟ ان لیٹرڈ جس کو کہتے ہیں, ان لیٹرڈ, جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ٹائٹل ہے. آپ امی ماحول میں پیدا ہوئے, ان پڑھ ماحول تھا جہاں کوئی کالج یونیورسٹی اسکول نہیں ہے, جہاں یہ سلسلہ بھی نہیں ہے کہ کوئی استاد بیٹھ کے کسی کمرے میں یا اپنے گھر میں پڑھا رہا ہو. وہ چیزیں نہیں تھیں, ماحول ہی ایسا تھا, پڑھنے پڑھانے کی تو بات ہی نہیں تھی. تو اس لیے جتنے بھی لوگ تھے مکہ میں رہنے والے اور حجاز کے ارد گرد سبھی امی تک کہلاتے ہیں, اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی انہی میں ہی امی تھے, اور امی حیثیت میں ہی آپ بڑھتے چلے گئے. اور 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی اسکول کو جوائن کیا, نہ کسی استاد کے آگے دو زانو ہو کے بیٹھے, اور نہ ہی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کبھی اپنے ہاتھ میں قلم لیا اور نہ کتاب کھولی. لیکن بڑی عجیب بات ہے, آپ امی ہیں, لیکن امی ہونے کی حیثیت سے آپ نے جو باتیں کی ہیں, جو آپ کے ارشادات ہیں, وہ انتہائی حکیمانہ ہے. اور پھر جب آپ کلام اللہ کو پیش کرتے ہیں تو اس کو چیلنج کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ لائیے اس کے مقابل میں, اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو میں نے لکھا ہے تو. اس کا مطلب علماء نے یہی لکھا ہے کہ آپ کا امی ہونا, یہ غور سے سنیے گا میری بات, آپ کا امی ہونا آپ کے حق میں ایک معجزہ ہے, لیکن امت کا امی ہونا امت کے حق میں معجزہ نہیں ہے, یہ جہالت ہے. کیونکہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے آسانی سے, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, جانتے تھے سب کچھ, لکھ لیا ہے. لیکن جب آپ امی ہیں تو سوال یہ کہ اچھی اچھی باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی اور قرآن مجید جو آپ لوگوں کو سناتے ہیں, یہ آپ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ آپ تو ان پڑھ تھے, آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو اس لیے یہ ایک میریکل ہے کہ آپ امی تھے, مگر امی حیثیت سے آپ نے جو کچھ پیش کیا اس کا مقابل کوئی نہیں ہے, نہ کوئی لا سکا ہے, نہ سیرت کے مقابلے میں اور نہ آپ کی گفتگو کے مقابلے میں, نہ وہ قرآن جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں, کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کا مقابل بن سکے. آپ سیرت کے پہلو دیکھ لیں, بے شمار ایسے پہلو ہیں جس میں کوئی شخص بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ کا یہ عمل ان نیچرل ہے یا آپ کا یہ لفظ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں. مثال کے طور پر کوئی نبی بھی جو آپ سے پہلے تھے, اگر وہ بھی آ جائے نا تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو سیرت ہے, آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے, اس کا بھی وہ مقابل نہیں ہے. مثلا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اگر ہم کہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں, انہوں نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کی, بحیثیت رسول کے اگر وہ ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ بنتے ہیں تو دوسرا مطلب ہے کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں اور شادی نہ کریں, جس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ نسل جس کو شادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمایا, اور اس سنت کا فائدہ یہی ہے کہ نسل انسانی کی بقا ہے, انسانی نسل باقی رہتی ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اگر یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ مثالی اور رول ماڈل ہیں, تو ہم انہیں کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی, آپ بھی نہ کیجیے. تو ایک ان نیچرل وے سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہے عین فطرت کے مطابق کیا ہے, اور آپ کا ایک ایک عمل ہمارے لیے رول ماڈل ہے. یہی وجہ ہے کہ امی ہونا آپ کے حق میں ایک معجزہ ہے, مگر امت کے حق میں معجزہ نہیں ہے. ہاں, یہ نہیں ہے کہ رسول کی سنت یہی ہے کہ آپ نہ پڑھیں, آپ چونکہ نہیں پڑھے تو ہم بھی نہ پڑھیں, نہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ پہلی وحی جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی تو اس پہلی وحی میں لکھنے پڑھنے قلم دوات کی سب کی باتیں ہو گئیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, الذی علم بالقلم. یہ امی نبی کو اتنا زبردست ٹاسک دے دیا گیا کہ رسول آپ امی ہیں مگر آپ کی موومنٹ اور آپ کی تحریک اور آپ کا مشن لوگوں کے اندر سے جہالت کو ختم کرنا ہے اور علمی موومنٹ چلانی ہے, تاکہ امت کو آپ علم دے سکیں اور آپ کی امت علم کی بنیاد پہ کھڑی ہو سکے. اور یہ پہلی وحی کا مطلب بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جاہلوں کا جھمگھٹا ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ لکھنے پڑھنے کی بات ہے تو یہ کلمہ پڑھتے ہی لکھنے پڑھنا شروع کر دیں, سیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وحی کی باتیں ہیں سیکھیں آپ سے, اور سیکھ کے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ دنیا کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اپنی فکر دیں, ان کو مرعوب کریں, نہ کہ ان سے خود مرعوب. اور یہی کچھ ہوا ہے. تو اس لیے یہ امی آپ کے حق میں ایک معجزہ ہے, معجزہ ہمارے حق میں نہیں ہے, بس یہ یاد رکھنا ہے. پھر اسی طرح بات کا درود ہے, اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا مطلب ہے, اے اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کے اہل بیت پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر اپنی رحمت نازل فرما, جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی. بے شک تو قابل تعریف بزرگی والا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کے اہل بیت پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر اپنی برکتیں اسی طرح نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی تھیں. بے شک تو قابل تعریف والا اور بزرگی والا ہے. تو یہ سب قرآن مجید سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہارے, اے اللہ کے نبی, آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اسی آیت کے ساتھ ہی یہ معنی بھی ہے, یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت, یہ اللہ کی رحمت ہیں اور اس کی برکتیں ہیں اے نبی کے گھر والوں, اہل البیت. تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیا تھیں؟ چھوٹا سا گھر تھا, ایک کمرہ تھا, اس کمرے میں زیادہ سے زیادہ دو افراد کے لیٹنے کی جگہ تھی اور ایک دو بیٹھ سکتے تھے بس. لیکن کیا اس گھر میں سکون نہیں تھا؟ کتنا اطمینان تھا؟ یہی وہ دولت ہے، سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کر دے، سکون اور اطمینان کی. اور یہ سکون اور اطمینان صرف اور صرف اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے اور بالکل نہیں ہوتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی برکت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ عطا کر دے اور اس کے نصیب میں یہ لکھ دے کہ وہ اطمینان قلب کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اللہ کی دین پر اس کا شکریہ ادا کرتا رہے. اسی کو کہتے ہیں، یہ وہ سکون تھا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا اور آپ کے گھر والوں کو بھی حاصل تھا. تو یہ تو ہے درود شریف. تو پہلا کام دعا میں کیا کرنا ہے؟ رب کی تسبیحات پڑھنی ہے، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. یہ درود ہیں، ان میں سے بہترین درود جو ہے، جو علماء کا کہنا یہی ہے کہ وہ درود ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا. تو وہ صحیح ترین، وہ جو روایت ہے وہ بھی صحیح بخاری میں، جو سب سے یعنی دوسرا نمبر جو درود ہم نے پڑھا ہے، یہ وہ درود ہے جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. تو یہ مکمل درود ہے. اسی میں آپ کی آل سے مراد آپ کی ازواج بھی ہیں، آپ کی ذریت بھی ہے، اور اسی آل محمد میں وہ مسلمان مومن بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا ہے اور آپ کی اطاعت پر اپنی زندگی گزارتا ہے. تو یہ سب اس میں شامل ہے، باقی بھی ہیں. بہرحال کوئی بھی پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا نبی علیہ السلام کے حق میں قبول کر کے آپ پر خاص رحمتیں نازل فرما دے گا. پھر ہیں کچھ مقبول دعائیں، یعنی ایسی دعائیں جو رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں. یہ وہ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. جی ہاں، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جن کو بیان کیا جائے تو اللہ کی بڑائی اس سے ظاہر ہوتی ہے اور اللہ خوش ہوتے ہیں. جیسے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا، دیکھیے، یا بدیع السماوات، یا بدیع السماوات، یا حی یا قیوم، انی اسألوکا. یہ دیکھیں، دل کے اندر سے یہ لفظ نکلتے ہیں. بے خود ہو کے انسان جب اس طرح کے لفظ کہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ و قائم رہنے والی ہستی، انی اسألوکا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں. بس وہ مانگ کیا ہے؟ اس کے دل میں تھی، اس نے بس اتنی دعا کر لی. آپ نے سنتے ہی فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے لوگوں کہ اس شخص نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ آپ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا ہے کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. یہ ہیں بدیع السماوات، یا حی یا قیوم، بڑے خوبصورت لفظ ہیں. اکثر علماء کا کہنا یہ کہ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، تو اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. پھر اسی طرح بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا. یہ صحابہ ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کیسی انہوں نے لو لگا رکھی ہے. ہر بندہ اپنی اپنی سطح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کرتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کانوں پر یہ آواز ٹکراتی ہے، الفاظ ٹکراتے ہیں آپ کے، اور آپ سنتے ہی جو ارشاد فرماتے ہیں یہ آپ اپنی طرف سے نہیں فرما رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان الفاظ کو اوکے کر رہے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسی طرح کے الفاظ امت کے افراد کو بھی کہنے چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألوک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ ہے. اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, جی ہاں میں سوالی بنوں تو رب کا, کسی اور کا نہیں, مجھے ضرورت ہے, میں محتاج ہوں. جس رب نے مجھے یہ ساری نعمتیں اس وقت دے رکھی ہیں کیا میں اس سے لا تعلق رہ سکتا ہوں؟ کسی نے نہیں دی مجھے نعمتیں, اسی نے دی ہیں, میں اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا, میں اسی سے ہی مانگوں گا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, دیکھیے اس نے یہ دعا کی, کہتا ہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو ایک ہے, تو بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب ہے کہ میں تجھ سے جو بھی مانگوں تو اگر دے بھی دے تو تجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کتنا دیا ہے. ایسی ذات ہے جس نے کسی کو نہ جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے, تو ایسی ذات ہے. نبی علیہ السلام نے سنا تو فرمایا تم نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے, اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے. یہ ہے طریقہ, یہی ہے مانگنے کا, نام لیا جائے پھر سوال کیا جائے, دیکھیے اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں. اس لیے یہ جو اسماء الحسنہ ہے نا, یہ یاد ہونے چاہیے ہمیں. کبھی کبھی ہم اسماء الحسنہ کا واسطہ دے کے بھی رب سے دعا کر سکتے ہیں, یا رحمان اغثنی, اے مہربان ذات میری فریاد کو پہنچ. بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی علیہ الصلات و تسلیم کے منہ بولے بیٹے تھے, کسی زمانے میں قریشی نہیں تھے, باہر کے تھے, بچپن میں غلام کو کسی نے اٹھایا, قافلے میں شامل کیا, مکہ میں آ کے بیچ دیا اور بس غلام بن گئے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا اور خرید کے اپنے گھر میں رکھا, بچے ہی تھے. پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شادی ہوئی تو اللہ کے رسول کو یہ پیارا سا بچہ دے دیا, اللہ کے رسول یہ میں آپ کو دیتی ہوں, آپ کو وقف کرتی ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو آزاد کر دیا. اس آزادی کے بعد یہ نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کو اتنا پیارا لگتا ہے یہ بچہ, آپ کی چونکہ نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی تو آپ فرماتے تھے یہ اب میرا بیٹا ہے, آپ نے بیٹا کہنا شروع, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد. تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمایا اور کہ نہیں تم اپنے منہ سے جس کو بیٹا بنا لو بہن بنا لو, وہ تمہارے کہنے سے وہ بہن اور بیٹی نہیں بن جاتی, وہ جس صرف اس کا بیٹا ہے جو جس کا وہ باپ ہے, جس کا جس اسی باپ کا بیٹا ہے جس سے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. تو خیر یہ قانون بنا دیا. اب اس قانون کے بعد یہی ہوا کہ بہرحال زید کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو ہماری دوستی ظاہر ہے مدینہ کے جو انصار تھے انہی سے کر دی گئی, لیکن مدینہ میں کچھ چھپے دشمن بھی تھے جن کو منافق کہا جاتا ہے. انہی منافقوں میں کسی ایک شخص نے میرے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں اور بات چلتے چلتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہم مل جل کے کوئی کاروبار کر لیتے ہیں. اب کاروبار کے لیے طے انہوں نے یہی کیا کہ اگر اچھا کاروبار کرنا ہے تو ہمیں باہر جانا پڑے گا, ملک سے باہر, سیریا کی طرف یا یمن کی طرف, تو وہاں سے ہم کچھ مال خرید کے لائیں اور یہاں بیچیں, یا یہاں کا خرید کے وہاں بیچیں, تب تو پروفٹ ہوگا. تو خیر انہوں نے طے کیا کہ باہر چلتے ہیں. تو سیدنا زید نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی کہ میں کاروبار کے سلسلے میں باہر جانا چاہتا ہوں. کس کے ساتھ جاؤ گے؟ یہ فلاں بندے کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, دعا بھی دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا ذرا ہوشیار رہنا, سفر ہے, سفر میں ہوشیار رہنا پڑتا ہے. چلے گئے. اب یہ دونوں ٹریول کر رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, لیکن وہ منافق جو تھا اس کے دل میں معلوم نہیں کیا کیا پلان تھے. کہ تو پیدل ہی جا رہے ہیں, ظاہر ہے اس دور میں کوئی ٹریولنگ ایسی ہوتی تھی, دن بھر چلتے رہنا, رات کو بھی چلتے رہنا, دن کو آرام کر لینا گرمی کی وجہ سے. تو اسی طرح راستے میں جب شدید گرمی آئی تو دونوں نے یہ طے کیا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کی غار کے اندر ہم تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نکل چلیں گے. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اندر گئے, جگہ صاف کی. تو میں تو اسی نیت سے اندر داخل ہوا تھا کہ میں سو جاؤں گا, تھوڑی دیر آرام کروں گا. تو بہرحال میں لیٹا اور وہ بھی لیٹا, لیکن میں لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی. وہ منافق جو تھا وہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا, وہ اٹھا خاموشی سے, جیسے بھی اٹھا اس نے کوئی رسی لی, اس نے پہلے رسی سے میرے دونوں پاؤں ذرا باندھے, تھکے تھے, ہوش ہی نہیں تھا, پاؤں باندھے. پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ کو باندھنا ہی چاہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے کہا بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کیا دیکھتا ہوں, وہ تو انسان نہیں بلکہ ایک وحشی بن کے میرے سامنے کھڑا ہے, اور اس کے یہاں خنجر تھا, اس نے یوں نکالا. اگر زید اگر تھوڑی سی موومنٹ کی نا تو میں تمہیں ہی ختم کر دوں گا. اب میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں, ایسی صورت میں بتائیے ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہ بندہ جس کا اللہ پر ایمان ہو تو اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے. زید کہتے ہیں اس وقت مجھے کچھ نہیں سوجا سوائے اس کے کہ میں رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤں, اور دروازہ بھی ایسا کھٹکھٹاؤں کہ جس سے واقعی کچھ شاید اللہ کی طرف سے مدد آ جائے. تو میں نے اس موقع پہ اللہ تعالی کی ذات کا یہ نام لیا, یا رحمان اغثنی, میرے رحمان ذات, او مہربان ذات, میں بڑی مشکل میں ہوں, تجھ سے فریاد کرتا ہوں, میری فریاد کو تو پہنچ. تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا یہ کہنا تھا کہ وہ منافق بڑا پریشان ہوا, ایسے اس کے ہوش اڑ گئے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, باہر نکلا, پھر تھوڑی دیر کو واپس آیا, پھر اس کے چہرے پر ذرا اطمینان تھا لیکن ہلکا سا خوف تھا. پھر آگے بڑھا, کہتے ہیں میں تمہیں قتل کرنے کے لیے یہاں لایا ہوں, کوئی سفر برابر نہیں ہے. انہوں نے کہا تم تو میرے دوست ہو. انہوں نے کہا کوئی دوست نہیں ہو تمہارا, میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں, اور قتل کر کے جو تمہاری قربت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو میں اذیت دینا چاہتا ہوں. تم قتل ہوگے, تمہارا باپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو جب یہ خبر پہنچے گی تو اس کے چہرے پر جو ناگواری, اذیت, تکلیف جب میں دیکھوں گا تو میرے دل کی خوشی کی انتہا یہی ہوگی. حیرانی کی بات, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو سیدنا زید کہتے ہیں میں نے دوبارہ کہا, اب ذرا بلند آواز سے کہا, یا رحمان اغثنی, غار ہے, اکیلا ہوں, وہ کھڑا ہے سر پہ, کوئی ادھر ادھر بندوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے جب دوسری دفعہ کہا تو وہ ذرا تیزی سے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. میں حیران تھا یہ کیا ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں تو وہ گھبرا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب مڑا باہر گیا, تیزی سے باہر گیا, تھوڑی دیر کے بعد اندر آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا, وہی حالت تھی, لیکن مجھے بنا کے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہ اب قتل کرنا چاہتا ہوں, میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے, اور تمہیں قتل کر کے میں واپس چلا جاؤں گا مدینہ. تو سیدنا زید کہتے ہیں بس اسی عالم میں میں نے تیسری دفعہ اپنے رب کو کہا, یا رحمان اغثنی, بس یہ کہنا تھا کہ وہی منافق شخص اتنا گھبرایا فوراً ہی پلٹا, باہر گیا, تو زندہ واپس نہ آیا. تو تھوڑی دیر بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک گھوڑ سوار آتا ہے, بندہ آتا ہے, وہ آ کے میری رسیاں کاٹتا ہے. مجھے کہتا ہے زید آپ جائیے واپس. میں نے کہا وہ باہر دیکھا تو وہ قتل ہوا پڑا تھا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ زید کہتے ہیں کہ میں نے اتنی بات کہی تو مجھے کہتا ہے وہ کہ یہ منافق شخص تھا, تمہارا دشمن تھا, تو میں یہاں اس لیے لایا تھا کہ قتل کرے, لیکن تم نے جب کہا نا یا رحمان اغثنی پہلی دفعہ تو میں ساتویں آسمان پہ تھا. میں انسان نہیں ہوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. تمہاری آواز جا کے عرش کو ایسی ٹکرائی ہے, اللہ نے اسی وقت مجھے حکم دیا کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کرو. تو میں وہیں سے میں نے پکار کے کہا خبردار اگر تم نے اس کو قتل کیا, اور جب تم نے دوسری دفعہ کہا تو اس آسمان پہ پہنچ چکا, جب تیسری دفعہ کہا تو میں زمین پہ پہنچ کے اس کو قتل کر چکا ہوں, آپ جائیے. یہ کہا اور بہرحال میں نے اپنی راہ لی. جب مڑ کے دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ عرض کی, اللہ کے رسول یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے. تو یہ ہوا ہے, مہربان ذات یہ کرتی ہے. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کو ایسے نام سے پکارا یا رحمان, وہ کیوں نہ تم پر مہربان ہوتا اور تمہاری مدد کیوں نہ کرتا ایسے مشکل وقت میں. تو یہ ہے وہ ذات کہ اس کو اگر مختلف ناموں سے پکارا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے, اس پر واقعی ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے, اور وہ اپنی مدد اپنے نام کی لاج رکھنے کے لیے بندے کی مدد کو پہنچ جاتا ہے. یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألوکا, اسی طرح اللہم انی اسألوکا انی اشہدو, یہ ساری دعا. پھر اسی طرح آگے دیکھیے, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا, اللہم انی اسألوکا بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام. اے اللہ بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری حمد تیرے لیے ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو اکیلا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. اے بہت زیادہ احسان کرنے والے, آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے, جلال اور اکرام والے, یہ اللہ کے ٹائٹل ہیں, یہ وسیلہ ہیں. اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے ہم اس کو ذرا انگیخت کر سکتے ہیں, اس کو جوش دلا سکتے ہیں, اور پھر اپنی دعا اس کے حضور پیش کر سکتے ہیں. واقعی اللہ اکیلا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, وہی منان ہے. منان کا مطلب یہ کہ اس نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں وہ ہمیں جتا سکتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں انسان بنایا, میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا, میں تمہیں رزق دیتا ہوں, میں نے تمہیں صحت دی ہے, میں نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے, آنکھ دیے, کان دیے, دماغ دیا ہے, دل دیا ہے. یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, لیکن کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی پر احسان کرے تو یہ کہے میں نے یہ کام تمہارے ساتھ کیا ہے. نہیں, وہ اللہ کی توفیق تھی تو اللہ تعالی نے تمہیں ہمت دی. اس لیے بندے کا احسان جتانا ناجائز, اللہ کا احسان جتانا جائز ہوتا ہے. پھر اسی طرح بدیع السماوات والارض, بدیع کہتے ہیں انوینٹر کو, یعنی جس نے ایسی شے انوینٹ کی جو پہلے نہیں تھی. آسمان اللہ نے بنایا, پہلے آسمان نہیں تھا. زمین بھی اللہ نے بنائی, پہلے زمین نہیں تھی. ہم انسانوں کی تو بات کرتے ہیں, ہم پہلے یہ تھے اور پھر یہ بن گئے, مگر اس کائنات کی بات نہیں کرتے کہ پہلے کیا تھی اور پھر کیا سے کیا بنتی گئی. اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ایک بڑا بگ بینگ ہوا تھا, بڑا دھماکہ ہوا تھا, لیکن ایک اندازہ ہے. مگر قرآن مجید نے اتنا فرمایا ہے کہ کانتا رتقن ففتقناہما زمین اور آسمان اور کائنات کی ہر شے اس طرح باہم گتھی ہوئی تھی کہ ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. یہ اللہ کا فرمان ہے. تو قرآن مجید میں سب تذکرے ہیں مگر ان کے معنی و مفہوم کو ہم وہ نہیں نہ معنی دے سکتے جو دوسرے کرتے ہیں یا دوسرے آج ثبوت پیش کرتے ہیں, کیونکہ وہ تھیوریز ہیں, وہ تھیوریز غلط بھی ہو سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس نے بگ بین کا کانسیپٹ دیا تھا یا تھیوری پیش کی تھی جن سائنسدانوں نے, وہی ان کے بعد کے یعنی ہمارے دور کے جو سائنسدان ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے بگ بین کی تھیوری غلط قرار دی. انہوں نے کہا بگ بین نہیں ہوا تھا, یہ لٹل بین تھا, یہ معمولی سا دھماکہ ہوا تھا, کوئی بہت بڑا دھماکہ نہیں ہوا تھا. وہ اب یوں کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالی ہی ہے بدیع السماوات والارض, زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا. اس نے اس کو شروع سے پہلی ابتدا ہی اسی نے کی ہے, انوینٹ ہی اس نے کیا ہے, کوئی اور نہیں ہے. پھر ذل جلال والاکرام, اللہ تعالی کی ذات بہت بزرگ ہے, جلال والی ہے. کیسی جلال والی ہے کہ اگر وہ کوئی خواہش یہ ظاہر کرے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں لن ترانی, تم مجھے بالکل نہیں دیکھ سکتے. یہ موسیٰ علیہ السلام تھے. پھر ان کا اصرار مزید بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے دیکھنا ہے نا تو دیکھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا یہ پہاڑ ہے تمہارے سامنے, اس پر میں اپنی تھوڑی سی تجلی پھینکتا ہوں, بس اس پہاڑ کو تم دیکھتے رہو. اگر اس تجلی کو تم نے برداشت کر لیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے, ورنہ نہیں دیکھ سکو گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی فلما تجلّا, پھر اللہ تعالیٰ نے جب تھوڑی سی تجلی وہاں پھینکی, خر موسیٰ صعقہ, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے, نہیں برداشت کر سکے. ان کے اندر اتنا ہمت ہی نہیں تھی کہ اس اللہ کی معمولی سی تجلی کو وہ برداشت کر سکتے, اس لیے کہ پہاڑ خود ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اس کی حکمت بھی علماء نے یہی لکھی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی اس جلال کو صرف اپنے کاموں کے ذریعے دکھا رہا ہے, ورنہ اس کا جلال جو ہے وہ اہل جنت جنت میں دیکھیں گے, اور اللہ نے جنتیوں کو اپنا چہرہ دکھانا ہے. جنت میں جو بھی جائے گا اس کا وجود گناہوں سے پاک ہوگا, اس کی آنکھ میں ہمت ہوگی کہ ایسے نور کو, ایسے جلال والے چہرے کو وہ دیکھ سکے. مگر یہاں ہماری آنکھیں, دنیا کی آنکھیں, یہ گناہگار بھی ہوتی ہیں, ان کے اندر اللہ نے اتنی ہمت نہیں رکھی کہ ایسے نور کو اور اس کی تجلی کو یہ برداشت کر سکیں. جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری برداشت جو ہے اس آنکھ میں پیدا کر دینی ہے, اور یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھے گی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کل جنت ہی جنت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کو بالکل اس طرح دیکھیں گے جس طرح چودھویں کے چاند کو روش مرنی لوگوں آج تم آسمان پہ دیکھتے ہو, اور چاند جو اس کی کرنیں اگر تمہاری آنکھوں پہ پڑیں تو تمہاری آنکھیں نہیں چندھی آتی. اسی طرح جنت میں جب اللہ کو دیکھو گے تو بالکل صاف چہرے سے دیکھو گے, اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے جو جنت کی ہر نعمت اس کے سامنے ہیچ ہے. تو یہ نعمت اللہ دنیا میں نہیں دیتا, جنت والوں کو دے گا. جب جنتی جنت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے جنتی ہو جو میں نے نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں خوش ہو؟ کہیں گے اللہ کیوں نہ, تو انہیں اتنا کچھ نوازا ہے جس کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے. ہمارے عمل کیا ہیں اور اس کے مقابلے میں تو نے ہمیں کیا کچھ نواز دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اس سے بڑھ کر بھی تمہیں ایک نعمت دوں؟ تو کہیں گے اللہ کیا اس جنت سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت اور نعمت والی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے جی ہاں. پھر اپنے آپ کو دکھائیں گے, اور جو ہی جنت ہی دیکھیں گے آپ فرماتے ہیں جنت کی ہر شے ہر نعمت ان کو ہیچ نظر آئے گی, اتنے خوش ہوں گے وہ. اور اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہوں, میں خوش ہوں تم سے. تو یہ جلال ہے اس کا, اس جلال کے تھوڑے سے مظاہر دنیا میں بھی اللہ اپنے دکھا رہا ہے، اور اکرام، اکرام والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے، اس کی بڑی عزت ہے. عزت یہ نہیں ہوتی کہ میں جان بوجھ کے اپنے آپ کو بڑا بنا کے آپ کے سامنے اپنے آپ کو معزز بنا لوں اور آپ کو مجبور کروں میری عزت کریں، نہیں، یہ عزت نہیں ہے. عزت اللہ کے لیے، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں سے، اپنے اختیار سے، اپنے اقتدار سے دوسروں کو اپنی پہچان کرا دیتا ہے کہ میں کون ہوں، اور اللہ نے اپنی پہچان ہمیں کروائی ہوئی ہے. بڑے سے بڑے لوگ ہیں، بڑے سے بڑے، جو آج اقتدار میں بیٹھے ہیں اور شام کو جیل میں ہوتے ہیں، آج تخت پہ بیٹھے ہیں اور شام کو تختہ دار پہ ہوتے ہیں. یہ عزت ہے. اس کو کوئی چیلنج کر سکتا؟ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس لیے وہی ذل جلال والاکرام ہے. بہت بڑا ٹائٹل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی یہ دعا سنی تو فرمایا، یقیناً تو نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ اسے قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے. تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں ذنون کی، یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا یہ تھی، پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. یہ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بغیر اللہ کی اجازت کے اپنی قوم سے نکل گئے، اور پھر آگے ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے چاہا کہ میں یہ دریا ہے یا سمندر ہے اس کے کنارے کو کراس کر کے دوسری طرف چلا جاؤں. اللہ کے حکم سے ایک مچھلی آئی، بڑی مچھلی، اور اس نے سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نگل لیا، اور اتنا ہوا. اور پھر اسی مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تم سمندر کی تہہ میں بیٹھ جاؤ. اب یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ ہیں، مچھلی کے پیٹ میں، مگر نکلیں کیسے؟ تو وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں، فنادا فی الظلمات، تو سیدنا یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ غلطی ہوئی ہے، میں بغیر پوچھے نکلا ہوں تو یہ مجھے سزا ہے. تو انہوں نے تاریکیوں سے آواز دی، اپنے رب کو پکارا تاریکیوں سے. تاریکی کون سی؟ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، پھر سمندر کی تاریکی ہے، پھر اس کے بعد اوپر رات ہے، رات کی تاریکی ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات. یونس علیہ السلام نے انتہائی تاریکیوں کے اندر سے ہمیں آواز دی اور یہ کہا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مولا میں نے بڑا ظلم کیا، زیادتی کی ہے، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، مانتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سنے اور پھر قبول کیے، اور مچھلی کو کہا کہ تم اٹھو اور سمندر کے کنارے پہ آ کے ان کو اگل دو. وہ اگل کے چلی گئی. یہ بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کی جو معمولی سے معمولی بھول بھی ہے اس پہ بھی ذرا پکڑتا ہے اچھی طرح. اس لیے کہ جتنا بڑا عہدہ ہے نا، جتنا بڑا مرتبہ ہے، اس مرتبے کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ ڈیل کرتا ہے. اگر یہ اللہ کے رسول جو ہیں سیدنا یونس علیہ السلام یا اور بھی، اگر یہ معمولی سی غلطی کرتے ہیں تو ان کو عام بندوں سے بڑھ کر ڈبل سزا ملتی ہے، کئی گنا زیادہ سزا ملتی ہے، نعوذ باللہ. اور اگر اسی طرح نیکی کرتے ہیں تو ہماری نیکی ایک نیکی ہے، اور اللہ ان کو نیکی کا جو ریوارڈ ہے وہ کئی گنا زیادہ دیتا ہے. یہ ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا اتنا بڑا ریوارڈ. اس لیے کہ نبی عام بندوں جیسا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ہے سیدنا سعد کی یہی دعا ہے, تو آپ فرماتے ہیں جو مسلمان آدمی بھی کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے. کیا مقصد ہے, کیوں پڑھا جا رہا ہے, آپ کوئی بھی کوئی پریشانی ہے, جیسے سیدنا یونس علیہ السلام کو پریشانی تھی, وہ چاہتے تھے کہ پریشانی میری دور ہو, تو انہوں نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے دعا کی ہے اور یہ کلمات کہے, تو جس مقصد کے لیے انہوں نے کہے اللہ نے وہ پورا کر دیا اور مچھلی کے پیٹ سے نکال کے ان کو دنیا میں دوبارہ لے آئے. تو کوئی بھی مقصد ہو, نیک نیتی ہو, اچھا مقصد ہو, اور رب کی عدالت میں اس طرح پیش کیا جائے انہی کلمات کے ساتھ اور اسی نیت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول کرتے ہیں اور سنتے ہیں. اگر یونس علیہ السلام جیسے نبی کو اللہ تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے تو ہمیں بھی انشاءاللہ انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی تاریکی سے روشنی کی طرف لے آ سکتا ہے, ہمیں بھی پریشانی دکھوں اور غموں سے نجات دلا سکتا ہے. جس طرح سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے باہر نکال کے ان کی ساری پریشانی اور غم دور کر دیے. بڑے بہترین کلمات ہیں. اس کو عام طور پر ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے, کون سی آیت ہے, آیت کریمہ, آیت کریم, بڑی معزز محترم آیت ہے یہ. اس کو تو ویسے بھی ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر اس کا ورد کرتے رہیں تو اٹھتے بیٹھتے بھی ہمیں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن نیت اگر یہ ہو, مقصد یہ ہو کہ میں ان پریشانیوں کو اپنے قریب نہیں لانا چاہتا اور سکون مجھے چاہیے, یہ پریشانیاں دور ہوں, ان کا مسئلہ حل ہو, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, وہ دعا سن لیتا ہے. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اعتراف بھی ہے بندگی کا, اللہ میں قصوروار, غلطیاں ہوتی ہیں, تو بڑا مہربان ہے, تو غلطی سے پاک ہے, تو مہربانی کر, میری اس قصور کو معاف کر اور میری اس مشکل کو حل کر. کیونکہ جو بھی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا, پریشانی ہوتی ہے, یہ کچھ نہ کچھ ہمارا بھی, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ, اور ایک مقام پہ فبما کسبت ایدیکم, ایک تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور بعض اوقات ہماری اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, اس کا اعتراف یہی ہوتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, کون فرشتے تھوڑی ہیں کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں یا بے گناہ سمجھیں. ہم غلطیاں کریں گے تو اللہ کی شان غفوریت بھی تو سامنے آئے گی نا. وہ کیسے اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ میں بخشنے والا ہوں, وہ اسی طرح ثابت کرے گا جب میں گناہگار اس کے سامنے آتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ میں گناہگار ہوں مجھے معاف کر, تو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے اسم اعظم والے کلمات دیکھیے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا, اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام. اس کا معنی ہے, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو بہت ہی احسان کرنے والا ہے. یعنی بندہ جب اس طرح کے لفظوں کو کہتا ہے نا, تو وہ واقعی مان رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں, بڑے احسانات ہیں. اس لیے اللہ کو کہتا ہے المنان, آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور عظمت و کرم والا ہے, اکرام والا ہے, یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس شخص نے کن الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے, اگر اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول کرتا ہے, اور اگر اس کے ذریعے سوال کیا جائے, کچھ مانگا جائے, تو وہ عطا بھی کرتا ہے. یہ ہے, یہ طریقے ہیں. اسی طرح اللہ کو جوش دلائیے, یا ذل جلال والاکرام, یا منان, لا الہ الا انت, لا شریک لک. تو یہ حدیث سنن الترمذی میں ہے. پھر اسی طرح جب لا الہ الا اللہ کے بعد دعا کی جائے یہ کہہ کے سیدنا نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا میرے بندوں کو بلاؤ. فرشتوں نے عرض کیا یا رب یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے درمیان سات آسمان اور اس سے آگے عرش حائل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں یہ کہہ لیں تو ان کی پکار قبول ہوگی. یعنی بندے جب مجھے کہیں لا الہ الا اللہ کے بعد کچھ بھی مانگیں تو میں ان کو دے دوں گا. تو یہ بندوں کو بلانا میرے بندے میرے پاس اس طرح میرے قریب آ سکتے ہیں جو مانگیں گے میں ان کو دوں گا. تو یہ حدیث بھی مسند احمد میں ہے. پھر اسی طرح رات کو سوتے ہیں تو کبھی کبھی آنکھ بھی کھل جاتی ہے. تو آنکھ کھلنے پر اگر یہ ہم پڑھ لیں دعا تو اس کے کیا فائدے ہیں, کتنا بڑا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی رات کو آنکھ کھل گئی اور اس نے جاگ کر یوں کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. مانا یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ رات کی تنہائیوں میں آپ سوچیں, آپ بھی اکیلے ہیں, سب سوئے ہوئے ہیں, سکون ہے اور آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. بادشاہی ہے تو اسی کی ہے, رات کو ہو دن کو ہو سب اس کی بادشاہی دن رات چل رہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے کہ وہ سلاتا ہے, وہی جگاتا ہے, وہی سکون دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. وہ سلا بھی دے تو اٹھا بھی سکتا ہے اور اگر سلا دے تو ہمیشہ کے لیے سلا بھی سکتا ہے. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ پاک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی, بس یہ لفظ کہے اس نے, ان کلمات کے بعد صرف یہ لفظ کہے اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. سوچئے یہ بالکل ویسی ندا ہے جیسے رات کے اندھیرے میں بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہے, تو جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں مچھلی کے پیٹ میں کہا انی کنت من الظالمین. تو آپ فرماتے ہیں یا کوئی دعا کی یوں کہا اللہ مجھے بخش دے یا پھر کوئی اور دعا کی تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے, اور اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے. تو دونوں میں کوئی ایک کام کر لے اللہ پھر بھی اس کو مایوس نہیں کرتا, محروم نہیں کرتا. اٹھا ہے, واش روم میں گیا ہے, پھر واپس آیا, یا تھوڑا سا اس نے یہ کلمات اگر کہہ دیے اور کہتے کہتے سو بھی گیا اور کہتے کہتے یہ بھی درخواست کر دی اللہم اغفر لی, یہ بہت ہیں, بہت بڑے نصیبے کی بات ہے کہ بندے کو ایسے موقع پر رب کی یاد آئے اور صرف منہ سے یہ لفظ نکال دے اللہم اغفر لی, تو اللہ اس کی یہ دعا بھی قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. پھر اسی طرح جب سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے بعد دعا کی جائے تو یہ بڑی اہم چیز ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس دوران کے جبریل علیہ الصلات والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, یعنی اپنی اصل حالت میں, یعنی جو فرشتے تھے آتے تھے آپ کے پاس تو نبی علیہ الصلات والتسلیم سے ہی وہ گفتگو کرتے تھے اور ارد گرد جو بیٹھے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی نہ وہ سنتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ آسمان کا دروازہ ہے, جسے آج کے دن ہی کھولا گیا ہے، پہلے کبھی نہیں کھولا، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، فرمایا جبریل نے یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے آ کر آپ کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے. وہ جبریل امین پہلے دے چکے تھے، سورت فاتحہ بھی اور یہ سورت بقرہ کی آخری آیات بھی، مگر اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی جو ثواب ہے اس کو بتانے کے لیے باقاعدہ اوپر سے ایک فرشتہ جو کبھی اس دروازے سے نہیں نکلا اور نہ وہ دروازہ کھولا ہے، فرشتہ اللہ کے رسول کے پاس بھیجا گیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو. یہ نور سے کیا مراد ہے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات. اور یہ ایسی خوشخبری ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی، اور آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے تو آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو یہ ہے وہ، اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، بشرطے کہ ہم مانگنے والے ہوں، ہمارے اندر وہ تڑپ ہو، جستجو ہو، خواہش ہو کہ مجھے یہ پیاس بجھانی ہے. کیونکہ یہ چیز خود بخود نہیں آتی کہ بیٹھے بیٹھے آ جائے، نہیں، مجھے بھوک لگی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ روٹی میرے سامنے بھی رکھ دی جائے تو وہ خود بخود اٹھ کے میرے منہ میں چلی جائے گی اور میرے معدے کو بھر دے گی، بلکہ مجھے کچھ حرکت کرنی ہے، مجھے نوالہ توڑنا ہے، سالن میں بھگونا ہے یا چمچے میں ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو منہ میں لانا ہے، منہ میں ڈال کے منہ کو چبانا ہے، چبانا ہے اس کو، پھر نگلنا ہے، پھر جا کے بھوک بند ہوگی. یعنی اسی طرح اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، سیدھا راستہ چاہتا ہے تو وہ پیاسا ہوگا تو کنویں پہ چل کے آئے، کنواں اس کے پاس چل کے نہیں آئے گا. یہ اصول ہے دنیا کا. تو ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دینے کو یوں تیار ہے. پھر اس کے بعد جب یہ کہتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم فیت کہتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب تو ہماری ان چیزوں پر مؤاخذہ نہ کرنا جو ہم بھول کے کر لیتے ہیں یا ہم غلطی سے کر لیتے ہیں. تو یہ دعا ہے، اسی طرح کی ساری دعائیں آگے لکھی ہیں. ہم جب مانگیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ فرشتہ آ کے آپ کو فرماتے ہیں، اللہ کے رسول آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور آپ کو دے گا. تو اس اعتبار سے یہ بڑی مبارک قرآن مجید کی آیات ہیں جو ہم کم از کم روزانہ ایک آدھ دفعہ ضرور مانگ لیا کریں. خاص طور پر یہ دو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد ان کو پڑھے گا اور عشاء کی نماز کے بعد ان کو پڑھے گا، مغرب کی نماز کے بعد ان کو پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر اس ضرورت کو انشاءاللہ پورا کرے گا جو اس کی اس روز کو یا اس رات کو ہوتی ہیں. تو بندہ کرے تو صحیح، اعتماد تو کرے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. یعنی جن کا ایمان ہوتا ہے نا، ان کی لائف کو دیکھیے آپ. صحابہ کرام ہیں، انہوں نے ان آیات کو سنا، عمل کا ایک حصہ بنا لیا، صبح بھی پڑھتے تھے، شام بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون تھا، سب کچھ تھا ان کے پاس، پھر سب کچھ تھا. سکون مل جائے تو سب کچھ ہے، اور اللہ کی مہربانیاں بھی تھیں، اللہ مزید نوازتا بھی جاتا تھا اور دیتا گیا ان کو، دیتا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کی وجہ سے ہم بندوں کو نصیب ہو سکتی ہیں. تو یہ سورت فاتحہ ہے جو آپ شاید جانتے ہیں، سب جانتے ہوں گے، اور اسی طرح سورت بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، ان کو ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین. تو یہ دعا ہے, یہ آیت ہیں, جس کا مطلب ہے آمن الرسول, ایمان لایا رسول اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا, یعنی جو وہی رسول پر نازل ہوتی تھی رسول اس پر ایمان رکھتا تھا کہ ہاں یہ واقعی اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ رسول اگر اس پر ایمان نہ رکھے گا تو پھر کیا ہوگا, اس کو خود شک ہو تو کس طرح وہ آگے بات کر سکتا ہے. تو رسول کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اس پر نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, تو رسول ایمان لے آتا ہے, اور پھر اس کے بعد اہل ایمان بھی ایمان لاتے ہیں, والمؤمنون, وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں رسول پر جو نازل ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو یہ سب کے سب ایمان لائے آئے ہیں, ایمان لے آئے ہیں اللہ پر کہ اللہ کی ذات ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور پھر اس کے فرشتوں پر, وہ بھی یعنی سب کے سب, یعنی رسول بھی اور اہل ایمان بھی, فرشتوں پر بھی ایمان لے آتے ہیں کہ واقعی اللہ کی یہ فورسز ہیں, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بھی حکم دے رکھا ہے یہ وہی کرتے ہیں, اللہ کے معمولی سے حکم کی معمولی سی بھی نافرمانی نہیں کرتے. وہ کتبی ہی, اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر نازل کیں, جو ہم سب جانتے ہیں تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, اور قرآن مجید ہے, اور کچھ صحیفے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے. یہ سب کتابیں اللہ نے ایسے نہیں اتاری بلکہ اس قوم کی ضرورت تھی, ان کی تعلیمات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح راہ پہ چلانے کے لیے ان میں کچھ احکامات نازل فرمایا, کچھ ہدایات دیں کہ ان پر عمل کرتے رہو تم ٹھیک چلو گے, تمہاری لائف اچھی گزر جائے گی, بحیثیت ایک مومن کے بڑا اچھا وقت گزار لو گے اور اچھا انجام بھی ہوگا. تو اسی طرح قرآن مجید ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. ورسولی ہی, اور اس کے رسولوں پر بھی, جو بھی اس نے رسول بھیجے, آدم سے لے کر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جتنے بھی رسول آئے ہم سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسولی, اس کے جتنے بھی رسول ہیں ان میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے. تفریق کا مطلب یہ کہ کسی کو ہم مانیں کسی کو نہ مانیں, نہیں, ہم سب رسولوں کو مانیں گے جو آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں. ان میں یہ نہیں ہوگا کہ اگر جیو جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ہم کہیں ہم ان کو نہیں مانتے, غلط ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا نام اگر عیسائی لیتے ہیں تو ہم کہیں ہم ان کو نہیں مانتے, نہیں, ہم مانتے ہیں, وہ رسول تھے بس, لیکن جس کو فالو کرنا ہے وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو اس دور کے لیے امت تک کے, امت کے لیے یہ سارے, یعنی قیامت تک کے لیے امت کے رسول ہیں. پھر اسی طرح وقالوا سمعنا واطعنا, سب کے سب یہ کہتے ہیں سمعنا, اللہ کی اس نازل کردہ چیز کو ہم نے غور سے سنا, نہ صرف غور سے سنا بلکہ مانا, اطعنا, ہم نے اس کو مان لیا, اس پر عمل بھی کریں گے. پھر ساتھ کہتے ہیں غفرانک, مولا تجھ سے تیری بخشش چاہتے ہیں, تجھ سے بخشش چاہتے ہیں, تو ہمیں معاف کر دے, بڑی غلطیاں کی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گناہ گار ہیں انسان, جو ہوتا ہے نا انسان, اس سے گناہ ہوتے ہیں, اور یہ گناہوں کا جو عقیدہ ہے قرآن مجید میں ہمیں دیا گیا ہے, اگر ہم یہ نہ مانیں کہ ہم گناہگار نہیں ہیں تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ بندہ ہوتا ہی گناہگار ہے۔ یہ عیسائیوں کے ہاں یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان گناہوں کی پاداش میں سولی پہ چڑھ گئے، لہٰذا ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ اور جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے میں بخشا ہوا ہوں تو بتائیے اس کے نزدیک گناہ گناہ ہوگا؟ یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پیور لوگ ہیں، جیسے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم جیسی نسل انسانوں میں ہے ہی نہیں، ہم انسانوں کا سر ہیں اور باقی جب انسان باقی جتنے بھی مخلوق ہیں انسان ہیں وہ سب پاؤں تلے ہیں، لہذا ہم سپیریئر ہیں، یہ باقی سب کچھ نہیں ہے، کچرا ہے۔ یہ ان کے دماغ میں ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے، عیسائی بھی نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے دیکھیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، کس کو پرواہ ہی نہیں ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، مارو ان کو، نکالو ان کے پیٹ پھاڑو، آنتے نکال دو، عورتوں کے پیٹ پھاڑ دو، ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، معصوم بچے ہیں تو ان کو بھی اڑا دو۔ دیکھ رہے ہیں آپ کچھ کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ بے رحمی ہے جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھے کہ میں کوئی بھی کر رہا ہوں یہ گناہ نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ لیکن یہ احساس مسلمان کو اللہ نے دیا ہے۔ مسلمان یاد رکھو، تم انسان ہو، شیطان جو ہے نا وہ تمہیں اکساتا ہے، تمہارا ضمیر تمہیں بتائے گا کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہی ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، اوہ غلطی کی ہے، بس بندہ خود فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو یہ گناہگار جب رب کی عدالت میں آتا ہے، رب کے پاس آتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، تو اللہ کو اس بندے سے زیادہ محبوب کوئی ہوتا ہی نہیں، یقین مانیے کوئی اور محبوب نہیں ہوتا جو رب کے حضور آ کے اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا اعتراف کرے اور رب کو کہے اللہ تو ہی معاف کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کو یہ بندہ بڑا محبوب ہے، بہت بڑا محبوب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھتے ہیں کہ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب، و الیک المصیر، اور تیری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی جی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی وہ برداشت کر سکے۔ یہ دین کی ایک بڑی اہم بات ہے، اصول ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں جو بھی ہم پر پابندیاں لگائی ہیں، جو فرائض بتائے ہیں، جو ارکان بتائے ہیں، جو نوافل بتائے ہیں، جو سنتیں بتائی ہیں، یہ اتنی بتائی ہیں جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، چار رکعتیں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر اس نماز میں یہ ہوتا کہ رکوع آگے کرنے کی بجائے ذرا پیچھے کر لیجئے، یعنی آپ کھڑے ہیں تو سر کو پیچھے کر کے نا پیٹ کو اسی طرح سیدھا کر لیجئے جیسے اس رکوع میں بندہ جاتا ہے اور کمر اور سر برابر ہو جاتے ہیں، اس طرح پیٹ اور منہ کو برابر کر لیجئے، تو یہ بندے کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے، یہ ہم سے عبادت ایسی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے کوئی بھی ریچول، کوئی بھی شعار، کوئی عمل ہمیں ایسا نہیں بتایا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آسان ہے دین، اس معنی میں دین بڑا آسان ہے، اور بندہ صرف اسی کو تکلیف، اللہ اسی کو تکلیف دیتا ہے جو اس کو برداشت کر سکے۔ مثلا نابینا ہے، نابینا کو اللہ تعالی نے اس کی لیمٹ میں تکلیف دی ہے کہ تم یہ یہ کام کر لو۔ ایک پاگل ہے، بظاہر بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو اللہ نے کوئی تکلیف نہیں دی کہ تم نماز پڑھو۔ ایک بچہ ہے، اس کو اللہ تعالی نے کوئی اس پر فرض عائد نہیں کیا کہ تم بھی نماز پڑھو۔ ایک شخص ہے جس کی آنکھ لگ گئی ہے، جان بوجھ کے نہیں سویا ہوا، ویسے آنکھ لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی گناہگار قرار نہیں دیتا کہ یہ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سویا ہوا ہے، ہاں جب اٹھے گا تو نماز پڑھ لے۔ لیکن جو آنکھ بند کر کے سب کچھ سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے فجر کا وقت ہو گیا ہے، اور پھر سویا ہوا ہے، تو یہ بندہ گناہگار ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جو وہ کماتا ہے وہ اسی کے لیے، جو جی کماتا ہے وہ اسی کے لیے، اور جو الٹا کرتا ہے وہ بھی اسی کے خلاف جائے گا. دونوں کا تعلق اسی سے ہے، یا تو اس کے حق میں ہے کوئی عمل یا اس کے خلاف ہے. پھر بھی انسان کو یہ کہنا چاہیے، ربنا اے ہمارے مولا، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، مولا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، خطا بھی یہی ہوتی ہے ہلکا پھلکی بھول چوک جس کو کہتے ہیں، اگر کوئی بھول چوک ہو جائے یا غلطی ہو جائے، بھول جائیں، تو اللہ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ہم انسان ہیں، انسان کا لفظ بھی نسیان سے نکلا ہے، نسیان کا مطلب بھول جانے والا، تو انسان بھول جانے والی شے ہے. آدم علیہ السلام نہیں بھول گئے تھے، اللہ نے یاد دلایا تھا کہ بھئی دھیان کرنا اس درخت کا پھل نہ کھانا، مگر آدم علیہ السلام اللہ کے فرمان کو بھول گئے اور دوسرا کام کر ڈالا، اور پھر جب انہوں نے معافی مانگی اللہ نے کر دیا معاف. تو یہ وہ اعتراف ہے، ہم بھی بھولتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بھول ویسے ہی معاف ہوتی ہے. مثال کے طور پر آج کل ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے میں کوئی بھول کے کھا لیتا ہے پی لیتا ہے، جب کھا بیٹھا ہے پی بیٹھا ہے بعد میں یاد ہے اوہ میں تو روزے سے تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے جان بوجھ کے کھایا ہے، بس روزہ ہے میرا وہ ٹوٹا نہیں ہے. ہاں جان بوجھ کے جب میں کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، مولا ہم پر ایسے بوجھ مت ڈال جس طرح تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے تھے اور ان کے لیے وہ ناقابل برداشت تھے، ہم پر بھی ایسے بوجھ ڈال دے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو. مراد یہ کہ شریعت کے کوئی ایسے احکام نہ ہوں کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں. مثال کے طور پر آپ پہلے پارے میں پڑھیں گے کہ بنو اسرائیل نے جب بچڑے کی عبادت کی تو اللہ نے ان کی معافی جو تھی وہ کس میں رکھی؟ وہ اس میں رکھی کہ تم میں جس نے عبادت کی ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور جس نے نہیں کی وہ اپنے ہاتھ میں خنجر اور تلوار لے لے، اور پھر یہ ان پر پل پڑے اور ان کو قتل کر ڈالے، تب جا کے ان کی معافی ہوگی. معافی کا یہ طریقہ تھا. کمال ہے ان لوگوں کا جو تیار ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم معاف کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری امت میں یہ نہیں ہے. کوئی بندہ آ کے اگر توبہ کر لے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ آسانی ہے کہ نہیں؟ پھر اسی طرح ان کے ہاں یہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو چار دیواری جو مسجد کی ہے نا وہیں کرنی ہے، اس سے باہر نہیں کرنی. ہمیں یہ کہا گیا کہ جعلت لی الارض مسجدا، کہ آپ کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. مسجد دور ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، وضو کیجئے، قبلے کی طرف رخ کیجئے، جگہ پاک ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ڈالی. اسی طرح ان کے ہاں کوئی ناپاکی کپڑے پہ لگ جاتی تو ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو کاٹ کے، ناپاک جگہ کو کاٹ کے باہر پھینک دو. اور ہمارے لیے آسانی رکھیے کہ آپ اس کو دھو لیجئے، آپ کا کپڑا ٹھیک ہے نا، آسانی. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم مانگ رہے ہیں کہ لا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا. پھر فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، مولا ہم پر ایسے بوجھ مت لاد جس کو برداشت کرنے کی ہم میں ہمت نہ ہو. واقعی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں، دکھی ہوتا ہے انسان، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے. آئے دن ہم جو کیسز پڑھتے ہیں، اس نے خودکشی کر لی، اس نے اپنے کو مار لیا، سب کچھ ہے، لیکن حالات سے تنگ آ کے بندہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو ہینگ کر لیتا ہے اپنے گھر کے اندر، پچھڑلی مار دیا اپنے آپ کو. یہ کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں، اس کی دعا کی جا رہی ہے کہ مولا ایسا وقت ہم پر نہ لانا کہ کوئی تکلیف آئے اور میرے لیے وہ ناقابل برداشت ہو اور خدا نخواستہ میں اپنا فیصلہ خود کر بیٹھوں. اس لیے فرمایا واعف عنا، مولا ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا بخش دے، ورحمنا ہم پر رحم کر، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا مولا تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف. بس آخری جو الفاظ ہیں اس سے ہمیں باور کرایا کہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ ایسا ہے کہ کفار اس کو پسند نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ کفار کی طرف سے جنگ کو فیس کرے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ اگر اس کا مقابلہ نہیں بھی کر سکتا نا، تب بھی وہ اپنے رب سے مدد ضرور مانگے کہ مولا میری کہیں نہ کہیں سے مدد فرما، یہ کفار جو میرے پیچھے پڑے ہوئے میرے ایمان کو غارت کرنے کے لیے، میرے دین کو برباد کرنے کے لیے اور میری آخرت کو برباد کرنے کے لیے، اس کے لیے میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بخشی ہیں، ہم مسلمانوں کو۔ اسی ان کو کہا گیا یہ نور ہے، نور اللہ کی طرف سے یہ ہم مسلمانوں کو نصیب ہوا ہے۔ تو ان صورتوں کو بھی یاد، ان آیات کو بھی یاد کر لیجئے، انشاءاللہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل باتیں کریں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔